الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كل شمسی تاریخ کے اعتبار سے 14 اگست ہے اور پوری پاکستان کی قوم یوم آزادی منانے جا رہی ہے. تو خالی یوم آزادی منا لینا یہ مقصود نہیں, کچھ سوچنا بھی ہے, خوشی بھی ہے, خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی, بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. اور نہ جانے کتنے اس ملک پر اللہ کے انعامات اور احسانات ہیں, تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنا ہے, شکر کی ادائیگی, خوشی کی اور مسرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا وہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا, اور یقیناً نہیں ہوا تو اس کی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, دونوں کی آزادی میں بنیادی کردار علماء کرام کا ہے. سچ بات عرض کر رہا ہوں, اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں, دونوں کی آزادی میں بنیادی کردار علماء کرام کا ہے, علماء حق کا ہے. افسوس ہم نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. مجھے سچ بتائیے, اس موقع پر یا اور دیگر مواقع پر کون مفتی شفیع صاحب کا نام لیتا ہے, کون حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہے, کون مولانا شبیر احمد عثمانی کا ذکر کرتا ہے, اور کون علامہ ظفر احمد عثمانی کی تعریفیں کرتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا. ہاں دوسرے جو لیڈران ہیں ان کا تو ذکر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن خود ان لیڈروں نے بارہا اعتراف کیا, بارہا, ایک دو دفعہ نہیں, ہر ہر موقع پر اعتراف کیا کہ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ نہ دیتے, علماء سے یہ کہا, آپ لوگ ہمارا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا, ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. مسٹر محمد علی جناح مرحوم سے یہ بات اخبار والوں نے پوچھی کہ آپ کے ساتھ ہے کون, بہت سے لوگ تو آپ کے مخالف ہیں, آپ کے ساتھ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک ایسا عالم ہے کہ اگر پورے ہندوستان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس عالم کو رکھا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں وہ عالم موجود ہو. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا وہ عالم کون ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ عالم ہندوستان کے ایک دور دراز دور افتادہ قصبے میں رہتا ہے, اس قصبے کا نام تھانہ بھون ہے اور اس عالم کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ بارہا یہ فرماتے تھے کہ میں جب سفر کرتے ہوئے رامپور کی ریاست سے گزرتا ہوں کبھی تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہاں کچھ وہ ایک نام کی اسلامی ریاست تھی، اگرچہ کہ انگریز کا تسلط تھا لیکن یہ اس تسلط میں ایک نام کی اسلامی ریاست تھی جس میں کچھ احکامات نافذ تھے، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے نافذ کر دیے۔ تو حضرت کو بہت خوشی ہوتی تھی کہ کچھ بھی ہے، نام کی اسلامی ریاست صحیح ہے تو صحیح۔ تو حضرت نے اس کا اظہار شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے 1928 میں تھانہ بھون، ان کے ساتھ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ دونوں حضرات اور دیگر علماء کرام تھانہ بھون تشریف لائے۔ اس وقت حکیم الامت نے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھائی اب تو دل یہ چاہتا ہے کہ خالص ایک اسلامی ریاست ہو جہاں زکوٰۃ کا نظام ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ہو، اور شرعی عدالتیں ہوں جہاں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ غرض ایک بالکل خالص ٹھیٹ اسلامی اور دینی ریاست ہو، اس کا ایک نقشہ حکیم الامت نے پیش فرمایا حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ یہاں سے چند باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً بہت تمنا رکھتے تھے کہ ایک ٹھیٹ خالص اسلامی ریاست وجود میں آئے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کام علماء کے ہاتھوں انجام پائے، ہرگز وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کے جو بے دین لوگ ہیں ان کے ہاتھوں ہو۔ ظاہر ہے وہ بے دین لوگ تھے، لیکن جب کوئی نہ ملے تو کیا کیا جائے، انہی پر بھروسہ کرنا پڑا۔ اور حضرت نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ میں کانگریس کو نابینا سمجھتا ہوں اور مسلم لیگ کو کانا سمجھتا ہوں، اور اندھوں میں کانا راجہ مشہور ہے، یہ کہاوت مشہور ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ میں دونوں کو قابل اصلاح، یہ بھی ملفوظ ہے حضرت کا، میں دونوں کو قابل اصلاح بلکہ واجب الاصلاح سمجھتا ہوں، اور کانگریس کی مثال اندھے کی طرح ہے اور مسلم لیگ کی کانے کی طرح ہے جو ایک آنکھ سے معذور ہو۔ تو حضرت یہ چاہتے تھے کہ یہ کام علماء کے ہاتھوں انجام پائے، اور بعد کے حالات نے یہ بات درست ثابت کی کہ انگریز اندر اندر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہندوستان کو چھوڑنا ہے۔ جب یہ تحریکیں اٹھیں تو بالآخر وہ مجبور ہوئے۔ تو ایک بات یہ اور پتہ چلی کہ دیانت دارانہ طور پر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے تو تصور پاکستان کا سب سے پہلے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا۔ یہ سب سے پہلے تصور تھا جو 1928 میں اس کا ایک نقشہ رکھا حکیم الامت نے۔ تو گویا دیانت دارانہ رائے یہی ہے، اگر کوئی دیانت دارانہ تبصرہ کرے تو سب سے پہلے حکیم الامت نے پاکستان کا تصور پیش فرمایا تھا، اور پھر بعد میں فتوے بھی دیے، ایک آزاد ریاست کے حصول کے پاکستان کے حق میں فتوے بھی دیے، تائید بھی فرمائی، اور اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ علماء کے وفود بھیجے، انہوں نے جا جا کر بستی بستی، قریا قریا، گاؤں گاؤں میں جا جا کر انہوں نے بیانات کیے اور لوگوں کی ذہن سازی کی۔ اس میں ہمارے اکابر علماء میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان یہ بھی تھے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، اسی طریقے سے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تھے، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تھے جو حضرت تھانوی کے خلفاء تھے اور انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تحریک پاکستان میں، اور خود ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے، یہ حضرات کی پوری ایک جماعت تھی جنہوں نے مل جل کر رات دن ایک کر دیا اور تحریک پاکستان میں حصہ لیا، لوگوں کو جا جا کر سمجھایا، ان کی ذہن سازی کی، اور بالآخر تحریک پاکستان مسلم لیگ والوں کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ان علماء کے یہ اگر ساتھ نہ دیتے یہ علماء تو یہ ملک نہیں بن سکتا تھا، اس لیے بھائی بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ مواقع آتے ہیں تو وہ ہے نا، ہمارا خون بھی شامل ہے چمن کی آب یاری میں، ہمارا خون بھی شامل ہے چمن کی آب یاری میں، ہمیں بھی یاد کر لینا یہاں پر جب بہار آئے، ہمیں بھی یاد کر لینا یہاں پر جب بہار آئے، ہمارا خون بھی شامل ہے، ہماری بھی قربانیاں ہیں، یہ علماء یہ اکابر بزبان حال ان کی قبریں آج یہ کہہ رہی ہیں، افسوس کہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور سوائے چند مدارس کے، مدارس ہی وہ جگہ ہیں جہاں یہ تذکرے ہو جاتے ہیں اور یہ بات ہو جاتی ہے، ورنہ کہیں ان کا تذکرہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ان کو، اگرچہ ان کی یہ تمنا نہیں تھی کہ ہمارے تذکرے ہوں، انہوں نے تو اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا، لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے، قوم کا کیا فرض بنتا ہے کہ اپنے محسنوں کو جن کا اصل احسان جن کا ہے ان کو نہ بھولے، کتابوں میں میں نے خود پڑھا کہ جب تک حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تائید نہیں فرمائی تھی مسلم لیگ کے جلسوں میں کوئی رونق نہیں ہوتی تھی، جب حضرت نے تائید فرمائی تو ایک بہت ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آ کر شامل ہوئے اور تحریک میں ایک جان پڑ گئی، اور چند سالوں کے اندر دیکھیے 1940 میں الہ آباد میں جلسہ ہوا، یہ بہت بڑا جلسہ تھا، اس کے بعد پھول پور میں جلسہ ہوا، اعظم گڑھ میں، ضلع اعظم گڑھ میں جلسہ ہوا، لیکن 1940 کا جلسہ اس لحاظ سے بہت بڑا جلسہ تھا کہ اس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور وہ قرارداد پاکستان منظور کی گئی، اس جلسے میں ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس مسجد کے اور اس ادارے کے بانی ہیں وہ بنفس نفیس شریک تھے، اور ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ضلع اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، عہدیدار تھے، باقاعدہ عہدیدار تھے مسلم لیگ کے، اور حضرت نے فرمایا کہ انہوں وہ رات کو تہجد کا معمول تھا حضرت کا، ان دنوں میں بس حضرت کی دعا یہی ہوتی تھی، روتے روتے پاکستان کے لیے دعائیں فرماتے تھے کہ اللہ پاکستان عطا فرما دیجیے، تو ہمارے ان بزرگوں کی، ہمارے ان اکابر کی تہجد کی دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعائیں، نمازوں کے بعد یہی دعا کہ اللہ پاکستان عطا فرما دیجیے، ان بزرگوں کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا، یہ ہمارے محسن ہیں، تو حضرت نے فرمایا میں خود اس جلسے میں شریک ہوا 1940 میں، اور پھر اعظم گڑھ میں جو جلسہ ہوا اس میں بھی حضرت شریک ہوئے، اور خود حضرت تحریک پاکستان کے پرجوش کارکن تھے، اور حضرت کے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تو بہرحال عہدیدار تھے مسلم لیگ کے, اس لیے حضرت ہم نے دیکھا وہاں 14 اگست کے موقع پر جب اگست کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ہم پڑھتے تھے وہاں گلشن اقبال میں, حضرت جھنڈا لگواتے تھے, اس وقت یہ مدرسہ نہیں بنا تھا تو وہاں جھنڈا لگواتے تھے, 14 اگست کی چھٹی ہوتی تھی ہماری, ہم بہت خوش ہوتے تھے 14 اگست کی چھٹی ہے, طالب علم کو چھٹی مل جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے, تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے 14 اگست کو ہماری چھٹی ہوا کرتی تھی. اب بھی ہم چھٹی ہی کر دیتے ہیں, بس ایک چھوٹی سی تقریب ہوتی ہے, اور کل بھی انشاءاللہ یہاں آزادی کے سلسلے میں ایک تقریب ہوگی مسجد کے اندر, اور ہمارے بچے کل چھوٹے چھوٹے شرس کے بچے کل ایک جھنڈے پاکستان کے پرچم لے کر یہاں تھوڑا سا چکر لگائیں گے گلیوں کا, ایک یاد تازہ ہوگی آزادی کی, اور پھر یہاں تقریب ہوگی انشاءاللہ, اور حضرت کا امید ہے کہ حضرت کا بیان ہوگا. تو یہ ہے یوم آزادی کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منا لیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی دین کی نعمت عطا فرمائی ہو, جس دن عطا فرمائی ہو اس دن کو منا لیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اس نعمت کا تعلق کسی شخصیت سے نہیں ہے, شخصیات کا دن منانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن کوئی اللہ نے دین کی نعمت دی ہو تو اس کو یاد کر لینا, اس کے کچھ تذکرے کر لینا, اس میں کوئی حرج نہیں, جبکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. ہمارے اکابر نے, ہمارے بڑوں نے اس کا اہتمام کیا ہے, ہمارے بہت بڑا ادارہ ہے دارالعلوم کراچی, یہاں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے, ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے, لیکن یہ جو کچھ ہوتا ہے آزادی کے موقع پر, یوم آزادی پر گانے بجائے جا رہے ہیں, عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہو رہا ہے, میوزک چلائی جا رہی ہے, بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, شرابیں پی جا رہی ہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ تو اللہ کو ناراض کرنا ہوا. اس لیے اس موقع پر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اکابر کا بہت بڑا کردار ہے اس ملک کی بنیاد میں اور اس ملک کے قائم ہونے میں. حضرت نے فرمایا کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ ہمارے دادا شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہیں بستر پر, اور ان پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے, سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے. اور حضرت نے فرمایا اس خواب کے دیکھنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ سورہ انفال کے مضامین کیا ہیں, اس میں کیا کیا کس طرح کی آیتیں ہیں, حضرت کو فرمایا کچھ نہیں معلوم تھا. جب میں صبح بیدار ہوا تو حضرت کو یہ خواب سنایا کہ حضرت میں نے آپ کو اس طرح دیکھا کہ آپ بے چین ہیں اور آپ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے, اور خواب میں ہی پوچھا بھی کہ حضرت کیا آپ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے, حضرت نے کہا ہاں. تو جب صبح اٹھ کر یہ خواب سنایا تو حضرت نے پوچھا اچھا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے, تو حضرت نے عرض کیا جی ہاں میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا بس میں اب اس کی تعبیر یہ دیتا ہوں کہ اب پاکستان بن جائے گا, کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات کا تذکرہ ہے اور غنیمت کا تذکرہ ہے, مال غنیمت کا اور فتوحات کا تذکرہ ہے شروع میں ہی. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, شروع میں اس میں فتوحات کا اور غنیم مال غنیمت کا تذکرہ ہے, تو یوں کہہ لو کہ مال غنیمت میں پاکستان ملنے والا ہے, یا بطور فتح اور کامرانی کے ہمیں پاکستان مل جائے گا. حضرت نے اس تعبیر یہ دی اس خواب کی, اور بعد میں ایسا ہی ہوا. یہ ہمارے بزرگوں کی خوابوں کی تعبیر ہے, ہمارے اکابر کے خوابوں کی تعبیر ہے یہ ملک. اور مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا حکیم الامت نے, وہ اپنی جگہ اہم ہے. حضرت نے وفود بھیجے مسلم لیگ والوں کو ہدایات دی جو اب بھی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں موجود ہیں. دیکھیے آپ کو ایسے چلنا ہے, اگر آپ ایسے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے اور اس طرح چلیں گے تو ناکام ہوں گے. حضرت نے پوری ہدایات دی. جو کچھ حضرت سے ہو سکتا تھا حضرت نے اپنا فریضہ ادا کیا ان کو سمجھانے کے لیے, تفہیم کے لیے. تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملاقات ہوئی اور اس میں پاکستان کا نقشہ, پاکستان کا ایک تصور پیش کیا, تو ہوا یہ کہ ان دونوں حضرات میں اس پر اتفاق نہیں ہو سکا, اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اپنی جگہ, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ, ان کی للہیت, ان کا اخلاص اپنی جگہ. بات اصل میں یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. اس دنیا کی خوبصورتی ہی اختلاف ہے. مختلف رنگوں کے اور خوشبوؤں کے پھول ہوتے ہیں, اسی سے چمن کی زینت ہے. تو اس کو یوں کہہ دیں گے یہ پھولوں کا اختلاف چل رہا ہے؟ نہیں, اس کو کوئی بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھتا. بالکل اسی طریقے سے بزرگوں کے اختلاف تھا, ہوا. اس میں اللہ ہی کی کچھ حکمت ہوگی. بہرحال ان حضرات میں اتفاق نہ ہو سکا, تو حضرت حکیم الامت نے مجبوراً مسلم لیگ کا ساتھ دیا. اور جب مسلم لیگ نے پاکستان کے لیے آواز بلند کی اور علماء کا ساتھ تھا, تو چند ہی سالوں کے اندر 1940 میں یہ قرارداد منظور ہوئی. صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرما دیا 1947 میں. اور جب یہ پاکستان بن گیا تو چرتھاول میں, ہندوستان میں ایک جگہ ہے چرتھاول, وہاں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے کسی کام کے سلسلے میں. وہاں کسی شخص نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے حق میں نہیں تھے, اب پاکستان بن گیا, اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بھائی دیکھو کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا بھائی دیکھو مسجد کے بنانے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں اس پلاٹ پر مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے, اس سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مسجد جب بن جائے تو جو مسجد کے بنانے کے مخالف تھے یا مسجد کے بنانے کے حق میں تھے, دونوں کے ذمے ضروری ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں, اس مسجد کی حفاظت کریں, اس مسجد کی دیکھ بھال کریں. تو فرمایا جاؤ بھائی, اب یعنی پاکستان بن گیا, اب جاؤ پاکستان کو ترقی دو, پاکستان کے لیے محنت کرو. کتنی پیاری بات ہے, اور اس سے بڑا اعتدال کیا ہوگا. پھر مکتوبات شیخ الاسلام میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات چھپ چکے ہیں, دستیاب ہیں بازار میں, مکتوبات شیخ الاسلام. اس میں حضرت نے مسٹر محمد علی جناح مرحوم کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. ایک خط میں باقاعدہ ان کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیے, دعا فرمائیے. اچھا بھائی, اب بات یہ ہے کہ اگر مسجد سے تجویز دی ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو, اگر مسجد کے خرابی میں, اس کو تباہ کرنے میں اس کا امام, اس کے نمازی یا اس کی کمیٹی والوں کا دخل ہو, ان کی وجہ سے وہ مسجد برباد ہو رہی ہو اور اس کی دیکھ بھال صحیح طرح نہ ہو پا رہی ہو, جس کی وجہ سے وہ مخدوش ہو رہی ہو مسجد, تو ان نمازیوں کو یا کمیٹی والوں کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا یا مسجد کو کہا جائے گا یہ مسجد ہی غلط تھی؟ مسجد تو مسجد کو قصوروار تھوڑی ٹھہرایا جائے گا. لہذا یہ کہنا کہ یہ ہم تو اس ملک کے ہی مخالف تھے اور ہم تو تقسیم کے ہی مخالف تھے. بھائی اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا. جیسے آپ مسجد کو نہیں کہیں گے اگر کوئی مسجد کو برباد کر رہے ہیں اس کے نمازی یا اس کے کمیٹی والے یا اس کا امام شریک ہو اس میں العیاذ باللہ, تو ان لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا, نہ کہ مسجد کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا کہ یہ مسجد کا قصور ہے. نہیں نہیں, کوئی نہیں کہے گا کہ یہ مسجد کا قصور ہے. یوں کہے گا بھائی یہ ان کمیٹی والوں کا قصور ہے, ان متولیان کا قصور ہے کہ یہ دیکھ بھال نہیں کرتے. بالکل اسی طرح یہ کہنا غلط ہے کہ ہم تو اس ملک کے حق میں ہی نہیں تھے, ہم تو تقسیم کے ہی مخالف تھے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا, آگے بڑھ کے بھی ایک بات اور کہہ دینی چاہیے کہ کوئی چاندی کی یا سونے کی ایک تشتری لائے جائے, اس میں رکھ کر ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے اس ملک کو. آپ اگر مخالف تھے تو اب حل یہی ہے اس کا, اور کیا حل ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ حل ہے. بھائی ہم مخالف تھے, ہم مخالف تھے تو اب کیا کرنا چاہیے, یہ سوچنے کی بات ہے. آگے کو سوچیں, مزہ ماں مزہ. سانپ کے گزرنے کے بعد اس کی لکیر کو پیٹنا, یہ کوئی عقل مندی ہے؟ تو بقول ہمارے, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلوم نے فرمائی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے مخالف تھے, ہم نے کب حمایت کی, تو اس کا تو مطلب یہ ہے, دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس ملک میں یہ ہونا ہے, دیکھو اب یہی ہو رہا ہے. اور بھائی یہ ہو رہا ہے تو اس میں اس ملک کا کیا قصور ہے؟ مسجد برباد ہو رہی ہے تو وہ تو اس کے متولی, اس کی کمیٹی والوں کا قصور ہے, وہ دیکھ بھال نہیں کرتے, یا اس ملک کا قصور ہے؟ یا دوسری مثال سمجھ لیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو ایک بہت بڑی جائیداد اور بہت بڑا گھر اور بڑی زمینیں اور جائیداد بنا کر دی, ان کو تقسیم کر دی, ان کو دے دی کہ بھائی دیکھو میرے بیٹوں یہ تمہاری جائیداد ہے. اب اس باپ کے انتقال کے بعد اس کے بچے اس جائیداد کو برباد کر دیں تو اس جائیداد کا قصور ہے یا اس باپ کا قصور تھا؟ باپ کو تو سب کہیں گے کتنا اچھا باپ تھا, انتظام کر کے گیا سب گھر کو, اپنے بیٹوں کو سب کچھ دے کے گیا, اور بیٹوں نے کیا کیا؟ بیٹوں کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا, نہ کہ باپ کو یا اس زمین کو اور جائیداد کو. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں, لہذا یہ باتیں غلط ہیں. یہ باتیں آپ غلط, جہاں جو یہ بات کہہ رہا ہو اگر وہ آپ کا دوست ہے تو اس کو نرمی سے سمجھائیے کہ بھائی نہیں اس طرح نہیں, اور یہ مثالیں دیجئے جو ہمارے بزرگوں نے دی. ہمارے بزرگوں نے تو اس ملک کو مسجد سے تعبیر کیا ہے, تو مسجد کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ بات بالکل غلط ہے. اور جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ والے تو خود دیندار نہیں تھے, بے دین لوگ تھے, تو اس کا جواب میں نے عرض کیا کہ حکیم الامت نے تو پہلے یہ چاہا تھا کہ یہ کام علماء کے ہاتھوں انجام پائے. بے دین لوگوں کے ہاتھوں حضرت نہیں چاہتے تھے, لیکن مجبوراً سہارا لینا پڑا. اور بات یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف, جس کو ظالم امت کہا جاتا ہے, اس امت کا ظالم کہا جاتا ہے, اس کی ماتحتی میں صحابہ نے بھی تو مہم جوئی کی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے, تابعین بھی تھے, انہوں نے تسلیم کیا اس کو, اپنا حاکم تسلیم کر لیا. اب ایک چیز بن گئی, بن گیا وہ حاکم, تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انتشار اور افتراق سے بچنا بہرحال ضروری ہے, اس لیے حاکم تسلیم کر لیا اور اس کی ماتحتی میں کام کیا ہے. تو اس لیے بھائی یہ باتیں اب جو ہو چکی ہو چکی, ان کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں. اب تو آگے کا سوچنا چاہیے کہ اب یہ ہو گیا, اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی کہ دوسروں کے لیے ہم رحمت ثابت ہوئے, یہ ملک رحمت ثابت ہوا. آج سے کوئی 50-60 سال پہلے برما میں بڑے فسادات ہوئے تھے, وہاں کے لوگ یہاں پہنچے, یہاں پناہ دی گئی, پھر یہاں آ کر یہاں سے سعودی عرب گئے, بہت سا مجمع اور بہت سی آبادیاں, برمی کالونی ہے, موسا کالونی ہے, یہاں پر کورنگی ہے, یہاں پر بڑی تعداد میں جو یہ برمی قوم آباد ہے، یہ اس وقت کے فسادات کے بعد یہاں ہے، یہ ملک رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پڑوسی ملک میں افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک قریباً 35-40 لاکھ افغانستان میں جب روس کی وہاں مداخلت ہوئی تو انہوں نے بھی یہاں آ کے بنا لی، یہاں ان کو کھانا پینا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا، ان میں سے بہت سے لوگ تو یہیں آباد ہو گئے، بہت سے لوگ واپس چلے گئے، لیکن ابتدائی طور پر یہ ملک ان کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا. اور ہر چیز اللہ نے دی ہے، بہترین قابلیت رکھنے والے لوگ، بہترین موسم، آپ چاہیں گرمی میں کہ آپ ٹھنڈا علاقہ کوئی جانا چاہیں، شدید سردی والے علاقوں میں آپ جا، یعنی یہاں پر گرمی پڑ رہی ہو زبردست، وہاں زبردست سردی پڑ رہی ہے. ابھی ہم گئے گلگت، جانا ہوا میرا تو گلگت کے ساتھی مجھے لے گئے وہاں آگے، گلگت سے بھی آگے حدود، وہاں کی حدود سے باہر نکل کر چترال کے قریب وہ علاقہ برست اس کا نام ہے، وہاں ہم آگے گئے اونچائی پہ، شدید سردی، -4 -5 وہاں کا ٹیمپریچر، -4 یا -5 ٹیمپریچر وہاں چل رہا، وہ دیکھیے. اور یہاں کراچی میں شدید گرمی، اللہ نے کیا. اور اگر آپ تھوڑا سا کم معتدل تو ہم گلگت، خود گلگت شہر، ہم وہاں بیٹھتے تھے شہر سے باہر، کچھ وہ گاؤں کا جو علاقہ ہے وہاں ہمارا قیام تھا، پنکھے چلانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس سے ذرا تھوڑا سا معتدل موسم، جیسے آپ موسم چاہیں آپ کو یہ موسم مل جائے گا، جہاں آپ جانا چاہیں تفریح کے لیے، سیر کے لیے، بہترین جگہیں ہیں، بہترین قابلیت والے لوگ اللہ نے اس ملک کو دیے، بہترین مناظر، بہترین زمین اس ملک کو دی، زرخیز ترین زمین اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی، بہترین صلاحیت والے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا فرمائے، سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والے لوگ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ زکوٰۃ یہاں ادا کی جاتی ہے، سب سے بڑی تعداد میں نمازی پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ مدارس اور مساجد پاکستان میں ہیں، اور سب سے زیادہ بڑی تعداد میں علماء اور حفاظ، حافظوں کی سب سے زیادہ تعداد پاکستان میں ہے، علماء کی سب سے زیادہ تعداد پاکستان میں ہے، حاجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں ہے، کچھ نہیں تو دوسرا تیسرا نمبر اس میں بھی ہوگا ہمارا، عمرے پر جانے والے بہت بڑی تعداد ہے، حج سے کہیں زیادہ تعداد، اگر حج پر جاتے ہیں 1.5 لاکھ حاجی اوسطاً، تو عمرے پر 9 لاکھ حاجی جاتے ہیں ہر سال، 9 لاکھ حاجی، اللہ نے یہ نعمت بھی یہاں عطا فرما رکھی، ہر چیز ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں. اور اللہ نے یہ ملک ایک ایسے وقت میں عطا فرمایا جب سب دعائیں کر رہے تھے اللہ ہمیں ایک اسلامی ملک دے دیجئے، ایک ریاست دے دیجئے جہاں ہم آپ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقول ہمارے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظلوم کے، انہوں نے یہ ملک بنتے ہوئے دیکھا، ان کی عمر 12 سال تھی جب پاکستان بنا ہے، تو انہوں نے فرمایا رات کو ہم سوئے تھے غلامی میں، انگریز کی غلامی میں، صبح جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا پاکستان بن گیا، رات کو پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا، تو آنکھ کھلی تو آزادی تھی، اللہ سبحانہ، اور وہ 27ویں شب تھی اور اگلا دن جمعۃ الوداع تھا، 14 اگست کا جو دن تھا اگلا دن وہ جمعۃ الوداع تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جمعے کا مبارک دن، پھر رمضان کا آخری جمعہ، اور لیلۃ القدر، اچھا اس سال لیلۃ القدر 27ویں شب کو تھی، لیلۃ القدر 27ویں شب کو تھی، 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا، اگلا دن جمعے کا دن تھا اور جمعۃ الوداع تھا، ان مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا. میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت گہرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں یہ ملک عطا فرمایا، اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا ایک رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اور مسٹر محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان بنانے جا رہے ہیں, اس ملک کا قانون کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا قانون تو ہمارا 1400 سال پہلے آ چکا قرآن کی صورت میں, بس وہی اس کا قانون ہوگا. اس لیے قرآن کریم اور پاکستان کا بہت گہرا تعلق ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ, جس طرح آپ نے قرآن کے بارے میں یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم ہی اس کی, ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بالکل اسی طرح پاکستان کو بھی اپنی حفاظت میں لے لیجیے, جیسے آپ نے قرآن کو اپنی حفاظت میں لیا پاکستان کی بھی حفاظت فرما لیجیے, کیونکہ پاکستان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہجرت کی, ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی, لنبوئنہم ضرور بالضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے, فی الدنیا دنیا کے اندر, حسنا بہترین عمدہ ٹھکانہ دیں گے, بہترین اللہ نے عمدہ شاندار ٹھکانہ ہم کو عطا فرمایا. آپ اندازہ لگائیں کہ جب لوگ پاکستان ہجرت کر کے آ رہے تھے ان سے ان کا سامان نقدی پیسے چھینے گئے, ایک بہت بڑی تعداد کو تو قتل کر دیا گیا, اور سب سے زیادہ قتل عام مشرقی پنجاب میں ہوا. دہلی وغیرہ سے جو ٹرینیں گزرتی تھیں عام طور پر ان میں کوئی زندہ شاذ و نادر ہی کوئی زندہ بچ پاتا تھا. ریلوے اسٹیشن لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے, دہلی سے ریلوے اسٹیشن لاہور تک کا جو سفر ہوتا تھا سب سے خطرناک سفر تھا, بس ٹرینوں کی ٹرینوں میں قتل عام ہوتا تھا. یہاں دروازے کھولے جاتے تھے تو آدمی نہیں نکلتے تھے, خون نکلتا تھا, لاشیں نکلتی تھیں, جسموں کے ٹکڑے نکلتے تھے. ایسی تھوڑی یہ ملک بن گیا. ان کی کوشش یہ تھی, جو اقلیتی علاقے تھے ان کی کوشش یہی تھی کہ کوئی مسلمان زندہ نہ بچے, وہاں جانے نہ پائے, اور جو بچے کچے یہاں آتے تھے ان سے ان کی نقدی پیسے وغیرہ چھین لیے جاتے تھے, سامان چھین لیا جاتا تھا, اور بغیر سلے ہوئے کپڑے جو ان کے پاس تھے بغیر سلے ہوئے کپڑے وہ بھی چھین لیے جاتے تھے, باقاعدہ تلاشی لے کر چھینے جاتے تھے. اور یہ کہا جاتا تھا بھوکا پاکستان ننگا پاکستان, بھوکا پاکستان ننگا پاکستان. لیکن لوگوں نے دیکھا اللہ نے کپڑے پہنائے, کوئی ننگا نہیں ہے, اور کوئی بھوکا نہیں مرا, کوئی بھوک سے نہیں مرا. ویسے شہید ہوئے لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرا, سب کے اللہ نے یہاں کاروبار دے دیے, گھر دے دیے, سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رہائش دے دی, ٹھکانہ دے دیا. ورنہ سب لوٹے پیٹے آئے تھے ہندوستان سے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن یہاں آ کر کوئی مرا نہیں, افلاس سے غربت سے کوئی نہیں مرا. اللہ نے کیسا کرم کیا اس ملک پر, انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, نعرے لگائے تھے بھوکا پاکستان ننگا پاکستان, لیکن نہ پاکستان بھوکا رہا نہ ننگا رہا, سب نے دیکھا اس ملک نے ایسی طرح. اور آج یہ واحد ایٹمی ریاست ہے ہماری, ہمارا ملک. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, اسلام کے دشمنوں کے لیے جو کچھ تمہاری استطاعت میں ہو وہ قوت تیار کرو. مَسْتَفَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, یہ نہیں فرمایا تلواریں نیزے تیار کرو. کیا قرآن کی بلاغت ہے, قرآن تو پوری رہتی دنیا تک کے لیے نازل ہوا ہے. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, جتنی تم سے استطاعت ہو سکے جو کچھ ہو سکے وہ قوت تیار کرو اسلام کے دشمنوں کے لیے. تو اللہ نے یہ نعمت اور دے دی کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, اور الحمدللہ وہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہمیں حاصل ہے جو دیگر ایٹمی ممالک کے پاس بہت سے ان کے پاس اعلیٰ درجے کی, ہمیں اللہ نے وہ ٹیکنالوجی عطا فرمائی ہے. دوسرے ایٹمی ممالک بھی ہیں لیکن ان کے پاس یہ والی ٹیکنالوجی نہیں ہے. کس کس اللہ کے احسان کو ہم یاد کریں جو اس ملک پر اللہ نے کیا ہے. اس لیے بھائی بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. نمبر ایک تو اللہ ہے, آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ ملک دیا. دوسرا جو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں لگیں. اصل شکر گزاری اس ملک کی یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایسا تقوی اختیار کرو کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھو ہرگز تم میں سے کوئی نہ مرے مگر یہ کہ تم لوگ مسلمان ہو. اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے. اسلام کی حالت میں, یعنی اسلام کہتے ہیں اسلم یسلم و اسلام, فرما برداری, فرما برداری کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے. بس یہ اصل ہے, اللہ کی اطاعت, فرما برداری, تقویٰ کا اختیار کرنا, یہ حقیقی شکر گزاری ہے اس ملک کی. اور علماء کو نہ بھولیں, جن علماء اور بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو نہ بھولیں. دیکھ لیجئے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی وہ تحریریں جن میں انہوں نے مسلم لیگ کو نصیحتیں فرمائی. مسٹر جناح کے لیے وفود روانہ فرمائے کہ ان کو جا بجا ان کو دین سکھانے کے لیے. مولانا شبیر علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مسٹر جناح کو باقاعدہ نماز سکھائی. انہوں نے نماز سیکھی اور انہوں نے کہا کہ میں سنی اور حنفی مسلمان ہوں. میرے انتقال کے بعد میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی وہ شخصیت ہیں, جب پاکستان بنا اور کراچی اس وقت دارالحکومت تھا, یہاں تقریب منعقد ہوئی پرچم کشائی کی, تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے مسٹر جناح نے یہ بات کہی, درخواست کی کہ آپ پاکستان کا پرچم لہرائیے. انہوں نے پہلے تلاوت قرآن پاک کی. دیکھیں اس ملک کا وجود کیسے ہو رہا ہے. پہلے تلاوت قرآن پاک ہوئی, اس کے بعد مختصر بیان ہوا, اور اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے, اپنے مبارک ہاتھوں سے ڈورا کھینچ کر پاکستان کا پرچم لہرایا. اور وہاں ادھر ڈھاکہ میں مشرقی پاکستان میں جو پاکستان کا حصہ تھا اس وقت, وہاں پر بھی یہ تقریب اسی وقت میں منعقد ہوئی. اور مسٹر جناح کی ہدایت پر وہاں علامہ ظفر احمد عثمانی جو بھانجے تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پرچم لہرایا, قرآن پاک کی تلاوت کی, بیان ہوا اور پھر پرچم لہرایا انہوں نے. یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ اس ملک کی بنیادوں میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے. اور یہ اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے. لہذا مسٹر جناح کے بارے میں بھی بہت لوگ باتیں گڑبڑ پھیلاتے ہیں, یہ باتیں درست نہیں ہیں. تعمیر پاکستان اور علماء ربانی منشی عبد الرحمن مرحوم کی کتاب ہے, پڑھنے کے قابل کتاب ہے. اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے, یہ اردو بازار سے مل جائے گی. تعمیر پاکستان اور علماء ربانی, اس میں حکیم الامت کا ایک خواب نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں, اور حضرت نے یہ فرمایا خواب بتانے سے پہلے کہ میں خواب بہت کم دیکھتا ہوں, لیکن میں نے گزشتہ رات یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک میدان ہے جس میں علماء, صلحاء اور ملاحمہ یہ موجود ہیں, امت کے غازی اور شہداء موجود ہیں, فقہاء اور علماء موجود ہیں, اس میں سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس میں, اس میدان میں ایک نمایاں جگہ پر جناح صاحب مرحوم عربی لباس پہنے ہوئے بیٹھے. میں نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ تو علماء کا, صلحاء کا مجمع ہے, اس میں جناح صاحب کو عربی لباس پہنا کر نمایاں جگہ پر کیوں بٹھایا گیا ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ اس وقت مسٹر جناح مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اس لیے ان کو یہ مقام دیا گیا ہے. اور دیکھیں پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں, پاکستان میں کتنے دینی مراکز ہیں، پاکستان میں کتنے مدارس ہیں، سب میں دین کا کام ہو رہا ہے، اس کا ثواب بنانے والوں کو نہیں پہنچے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کو یہ مقام دیا گیا ہے. ہمارے علماء سے، اور انہوں نے نماز سیکھی، نماز کے نماز اس کے مطابق نماز پڑھتے تھے. وہ نماز جنازہ کے لیے علامہ شبیر احمد عثمانی کو وصیت فرمائی، انہوں نے ہی پڑھائی. اور ہمارے بزرگوں میں سب سے زیادہ ان کو قریب سے جاننے والے یہی تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی. تو کیا وہ کسی کافر کا یا گمراہ شخص کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی جیسا عالم، فتح الملہم، مسلم شریف کی شرح لکھنے والے، جو دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریف کے استاد تھے، اتنے بڑے عالم، اور ان کے علوم کے بارے میں حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب صدر الوفاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے علوم ایسے تھے، ایسے علوم تھے کہ وہ انہی کے ساتھ دفن ہو گئے. علامہ شبیر احمد عثمانی کے بارے میں فرمایا، اتنا بڑا عالم کسی گمراہ شخص کی یا کسی کافر کی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ اور عالم ربانی، جامع شریعت و طریقت، مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ نے مکتوبات شیخ الاسلام میں وہ خط موجود ہے جس میں حضرت نے مسٹر جناح کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، وہ کسی گمراہ کے لیے یا کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے؟ اتنے بڑے عالم، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، ہرگز نہیں. اور حکیم الامت تھانوی کا خواب میں نے آپ کو بتا دیا. تو بھائی، ان باتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے. ہم کو کیا پتا اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے؟ اول تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اور جو قرائن ہیں، ان قرائن سے تو جو بزرگوں نے جو یہ باتیں فرمائی، خواب دیکھے، اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو اچھا ہی مقام دیا ہوگا، اللہ کے ان کے معاملہ ان کا اچھا ہی ہوا ہوگا. اور وہ کتنے مخلص تھے پاکستان کے بارے میں. انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو بھی پیغام آئے اور جو پیغام لے کر آئے، فوراً مجھ سے اجازت کے بغیر ہی اس کو بھیج دو میرے کمرے تک. لہذا مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے محتمن تھے اور حکیم الامت کے سگے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو حضرت حکیم الامت نے کوئی خاص پیغام دے کر مسٹر جناح کے پاس بھیجا. وہ وہاں پہنچے تو ان کی ہدایت کے مطابق، مسٹر جناح کی ہدایت کے مطابق ان سے کہا گیا کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ آپ حضرت تھانوی کی طرف سے جو بھی آئے اس کو مجھ سے اجازت لیے بغیر سیدھا میرے کمرے میں بھیج دیا جائے. لہذا وہ بغیر اجازت لیے سیدھا کمرے میں پہنچے. اس وقت جناح صاحب اکیلے تھے کمرے میں، تو مولانا شبیر علی تھانوی صاحب نے ہمارے حضرت کو، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ بات بتائی اور حضرت نے ہمیں بتائی. دیکھا کتنے کم واسطے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے جو اندر منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ جناح صاحب مرحوم سجدے میں گرے ہوئے تھے اور رو رو کر پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے تھے. تنہائی کا وقت تو آدمی گناہ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ وہاں پہنچے ہیں، دروازہ کھولا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ رو رو کر پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح شکر گزاری نصیب فرمائے. اور جو صحیح شکر گزاری تقوی ہے، اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج نماز جلدی ہوگی، 9 بجے، 15 منٹ پیچھے آ گئے، وقت کم ہونا شروع ہو گیا ہے. دیکھیے ابھی گرمیاں آئی تھیں، سردیاں گئی تھیں، گرمیاں آئی تھیں، اب پھر سردیوں کی آمد آمد، دن چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. یہ عمر گزرتی جا رہی ہے، دن رات گزر رہے ہیں. بس دعا کیجئے کچھ آخرت کے لیے کرنا ہم کر لیں، کچھ کر گزریں. دیکھیں کتنے جلدی جلدی دن گزر رہے ہیں، وقت میں برکت نہیں رہی. ابھی سردیاں گئی تھیں اور گرمیاں آئی تھیں، اور اب پھر سردیوں کی یہ جو دن کا چھوٹا ہونا یہ اطلاع ہے سردیوں کی آمد آمد کی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم, دفاتن ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ یہاں تقریب ہوگی, آپ حضرات میں سے جو آ سکتا ہو آسانی کے ساتھ وہ آ جائے. اللہ نے یہ نعمت دے دی اور اس موقع پر ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت اللہ کے راستے میں ہے, سہروزے میں بہت بڑی جماعتیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے اس موقع پر دین کا کام بھی ہو رہا ہے. الحمدللہ دین کا بھی کام ہو رہا ہے. چھٹیاں آ گئیں, بہت بڑی تعداد میں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا. انشاءاللہ یہ بھی اس پاکستان کے حق میں جائے گی یہ بات. جو تبلیغ کا کام جتنا یہاں ہو رہا ہے وہ بھی کہیں نہیں ہے, اور کہیں نہیں, اس کی مثال نہیں ملتی کہیں. کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے یہاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب. اور اگلے اتوار کو میں یہاں نہیں ہوں گا, میرا سفر ہے, زندگی رہی تو میں حج کے لیے حاضری ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ میں آپ کا وہاں سلام بھی پیش کروں گا, دعا بھی کروں گا آپ حضرات کے لیے. آپ مجھے میرے لیے دعا فرمائیے کہ عافیت کے ساتھ وہاں حاضری ہو جائے. ہفتے والے دن جو یہ ہفتہ آ رہا ہے جمعے کے بعد, اس جمعے کے ہفتے کی رات کو انشاءاللہ روانگی ہے, تو یہاں جو اتوار کی جو ایک نظم ہے, ایک ترتیب ہے, یہ قائم رہے گی انشاءاللہ, بیان ہوتا رہے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں تشریف لاتے رہیں, شرکت فرماتے رہیں. جزاکم اللہ.